الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل قرآن حکیم کے بالکل وسط میں سورہ کہف کے ساتھ مل کر ایک بہت خوبصورت جوڑے کی شکل اختیار کرتی ہے. ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے, پچھلی کل جب اس کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی. امیڈیٹلی پہلے جو رکوع ہم نے پڑھے, جو قرآن حکیم کا بہت ہی جامع مقام ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے روح سے قرآن حکیم کا یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تورات کی کل تعلیمات کا خلاصہ بیان فرما دیا. دو رکوع مسلسل ہم نے پڑھے بڑی تفصیل کے ساتھ, کچھ عوامر ہیں کچھ نواہی ہیں. یہ پانچویں رکوع کا جو ہم نے اختتام کیا تھا تو وہی تصور جو ان کے ہاں موجود تھا اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ انسان کا اس بارے میں یقین نہ کرنا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لہذا یہاں اس سورہ مبارکہ میں بہت ہی ایک یونیک انداز میں وہ بات آئی تھی, وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی, زمین میں جذب ہو جائیں گے ہم, اینا لمبعوثون خلقا جدیدا, کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا, خلق جدید ہو جائے گی. قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے خواہ تم پتھر بن جاؤ فوسل بن جاؤ. بہت سی آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ 500,000 سال پرانا جو کوئی ڈائناسور تھا اس کا فوسل برآمد ہو گیا. خاتم فوسلائز ہو جاؤ, خاتم لوہا بن جاؤ یا اس سے بھی آگے کی کوئی شے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو گویا کہ یہ انداز جو ہے کہ انسان کے اندر اگر کہ یہ دغدغہ موجود ہے کہ شاید اللہ قادر نہیں ہے ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر, تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. فرمایا وقل لعبادی یقول التی ہی احسن, اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ بات وہ کیا کریں جو بہت بہتر ہو اچھی ہو, خاص طور پر جو مخاطب ہے اس کو کنونس کرنے کے لیے بھی اور اسے راہ راست پر رکھنے کے لیے بھی, ورنہ آپ کے اندر اگر کہیں تلخی پیدا ہو گئی تو اس کا فائدہ اٹھائے گا آپ کا مخاطب, وہ اس سے زیادہ تلخ بات جو ہے رد عمل میں کرے گا. ان شیطان ینزغ بینہم, شیطان جو ہے وہ تو ان میں وسوسہ اندازی کرتا ہی ہے. ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا, اور شیطان انسان کا بہت کھلا دشمن ہے, صریح دشمن ہے. ربکم عالم بہم, تمہارا رب جو ہے عالم بکم, تم سے خوب واقف ہے, خوب جانتا ہے تم, تمہاری ہر کھلی اور ڈھکی ہوئی چیز جو ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ان یشاء یرحمکم, وہ چاہے تو تم پر رحم فرماؤ, او ان یشاء یعذبکم, اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا ہے, ان پر کوئی داروغہ نہیں بنایا. وربک عالم بمن فی السماوات والارض, اور آپ کا رب تو جانتا ہے علم رکھتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے. ولقد فصلنا بعض النبیین علی بعض, اور ہم نے تفضیل دی ہے فضیلت دی ہے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں یا کلمت اللہ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ امام الناس ہیں خلیل اللہ ہیں. آتینا داؤد زبور, اور حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی. زبور اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی. لہذا قرآن حکیم میں آیا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب اس کو پڑھا کرتے تھے تو یہ شجر ہیں، حجر ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں اور اسی طرح حیوانات ہیں، وہ تمام کے تمام وجد میں آ جایا کرتے تھے، گویا کہ اس کے ساتھ وہ ہم آہنگی محسوس کرتے تھے اللہ کے کلام کے ساتھ. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اب یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت داؤد کو دی. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا پکارو ان لوگوں کو جن پر تمہیں بڑا تکیہ ہے، بڑا بھروسہ ہے، وہ تمہارے معبود، تمہارے جھوٹے خدا. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تو اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہاری کسی تکلیف کو دور کر دیں یا یہ کہ اس کو بدل ہی ڈالیں. حالات میں تبدیلی آئے گی تو اللہ کے بدلے آئے گی. یہ تمہارے جھوٹے خداؤں کے جو ہے، جو تمہارا ایمان ہے کہ شاید ان کے نام پر ہم کسی جانور کو قربان کریں گے یا یہ کہ ان کے نام کی کوئی نظر نیاز دیں گے تو شاید کوئی ہمارے حالات میں تبدیلی آ جائے یا ہماری تکلیف دور ہو جائے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہ الوسیلہ، وہ ہستیاں کہ جن کو یہ پکارتے ہیں. اب یہاں کون سی ہستیاں مراد ہیں؟ انبیاء ہیں، ان کو بھی پکارا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے نام کی دہائی دیتے تھے عیسائی. حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ وسیلہ بنیں گے اللہ تک ان کی رضاش پہنچانے کا. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود متلاشی ہیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے. وسیلہ کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں آتے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں قرب حاصل کرنا، اللہ کا تقرب چاہنا. ایہم اقرب، دیکھیں وہی قرب کا مادہ آ گیا کہ کون ہے ان میں سے جو زیادہ قرب حاصل کرتا ہے. ورجون رحمتہ، اور وہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں، اور تم ان کے سامنے جو ہے وہ حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے جو ہے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو. وہ یخافون عذابہ، اور انہیں بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، خوف ہے. ان عذاب ربی کا کہنا محضورا، یقیناً آپ کے رب کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ایسا کہ جس سے ڈرنا چاہیے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب یہاں خاص طور پر ایک بڑی لطیف بات کی گئی ہے. ایک تو ان قوموں کا قصہ تھا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، جن کا تفصیل سے ہم ذکر پڑ چکے. ان پر تو گویا کہ اللہ کا عذاب اسی دنیا میں ان کے اوپر آدھم کا اللہ کے حکم سے، اور ان کی جڑ کاٹ دی گئی. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، جڑ کاٹ دی گئی ان قوموں کی کہ جنہوں نے تکذیب کی تھی، گویا کہ اب ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِنَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو ہم ہلاک اور تباہ و برباد نہ کر دیں قیامت سے پہلے. اب اس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى، جس کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ جو بہت بڑی جنگ ہوگی جسے آرمگیڈون بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ اس جنگ کے منتظر ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی بھی اور یہودی بھی، اس لیے کہ تورات اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے کہ قیامت کے سے پہلے جو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کے اندر اتنی ہلاکت ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کے اگر 100 بیٹے ہیں تو ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، اور اس قدر وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہوں گی کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتا ہوا کہیں جو ہے وہ لینڈ کرنا چاہے گا، اترنا چاہے گا، اور اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ زمین جو ہے انسانی لاشوں سے پٹی ہوئی ہوگی. تو یہ اصل میں وہ ایک پیشن گوئی ہے کہ جو قیامت سے پہلے ہو کر رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور پھر یہ کہ بہرحال یہ مختلف چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ذکر آپ کو احادیث میں ملتا ہے. اب اس کے بارے میں صحیح جو بھی معاملہ ہے ادراک کا یا اس کے افہام و تفہیم کا، یہ تو وہ لوگ کے جو اس وقت زندہ ہوں گے انہی کے علم میں ہوگا. لیکن بہرحال اجمالی طور پر ان چیزوں کا، ان کا تمام خبریں جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہیں. او معذبوها عذابا شدیدا، یا یہ کہ قیامت کے دن انہیں بہت شدید عذاب سے گزاریں گے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات جو ہے وہ الکتاب میں، وہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس میں لکھی ہوئی موجود ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا کسی شے نے کہ ہم ان کی طرف اپنے معجزات بھیجتے، الا ان کذب بها الاولون، سوائے اس کے کہ ہوا کیا تھا، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھنے کے بعد جو بہت بڑے اجدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا، کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ آل فرعون. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی، کیا اس معجزے کے ظہور کے بعد ان کی قوم ایمان لے آئی تھی؟ الا ان کذب بها الاولون واتینا ثمود الناقۃ، اور قوم ثمود کو تو ہم نے وہ اونٹنی دی تھی، مبصرۃ، جو نگاہیں کھول دینے والی تھی، اتنا بڑا معجزہ، فظلموا بها، اور ان لوگوں نے اس قوم نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں اپنے موزے مگر لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ اب بھی ایمان لے آؤ. لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ناہنجار تھے کہ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو لوگوں کو احاطے میں لیے ہوئے، کسی شخص کا کوئی قول اور کوئی فعل ایسا نہیں جو رب کے علم میں نہ ہو. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، ایک لفظ بھی اگر تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، اللہ لدیہ رقیب عتید، ہمارے بہت ہی ہوشیار اور بہت مستعد جو ہے فرشتے موجود ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ایمان قرآن میں موجود ہے اور ہمارا ہر ہر فعل بھی اللہ کے علم میں، تو اللہ نے تو ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور ہم نے جو آپ کو دکھایا تھا شب معراج. اب رویا سے یہاں جو اگر خواب مراد لیں گے تو گویا کہ وہ بات صحیح نہیں ہوگی. رویا تو اصل میں کہتے ہیں دیکھنے کو، جس طرح رویت ہلال کمیٹی جو ہے بیٹھے گی عید کے لیے، رمضان کے لیے بیٹھی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھتے ہیں. رویت دیکھنے کو کہتے ہیں. جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، ارینا کا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ رویا، الا فتنۃ للناس، وہ لوگوں کے لیے بڑا فتنہ بن گیا، آزمائش بن گئی. اس لیے کہ جب حضور نے آ کر خبر دی شب معراج سے کہ راتوں رات میرا رب جو ہے مجھے یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور اس کے بعد ساتوں آسمان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بھی معاملہ تجلیات انوار تھے ان کا مشاہدہ کروایا، اہل جہنم کو جو عذاب ہو رہا تھا، اب وہاں بھی معلوم ہوا کہ اہل جہنم کو عذاب کئی اس معنی میں کہ اگرچہ ابھی قیامت نہیں آئی لیکن جو عذاب ان کو ہوگا قیامت کے بعد اس کی ریفلیکشن دکھا دی. اس لیے کہ کسی فاسق و فاجر اور بدکار کے لیے اس کی قبر یا برزخی زندگی جو ہے وہ بھی تو اسی شے کی ریفلیکشن ہوتی ہے جو آخرت میں اس کے حصے میں آنے والی ہے. تو لوگوں کی طرف سے بڑا اعتراض ہوا، اور پھر باقاعدہ ایک وفد جو ہے وہ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ خیال کرتے ہوئے کہ بہترین موقع ہے، ہم ان کو ورگلا سکتے ہیں، بچلا سکتے ہیں، اور جا کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تو انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ راتوں رات جو ہے میں بیت المقدس بھی چلا گیا اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟ تو اس موقع پر لوگوں نے کہا بالکل کہا ہے. اب اس میں بہرحال ایک سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ان تک یہ خبر پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی، اس لیے کہ وہ تو حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے تھے، لیکن بہرحال امکان اس بات کا ہے چونکہ واقعہ موجود ہے. تو جب حضرت ابوبکر نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی حضور نے کہا، تو پھر ساتھ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو 100% درست کہا ہے، اس لیے کہ میں تو مانتا ہوں اللہ کے نبی ہیں، اگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے آتا ہے ان تک وہی پہنچانے کے لیے، تو کسی ایک شب اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے محمد کو لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے محبوب بھی ہیں، تو اس میں ایجنسی اچنبے والی کون سی بات ہے؟ تو یہ فتنہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے. وہ شجرت الملعونۃ فی القرآن، اور قرآن حکیم میں وہ جو زقوم کا درخت ہے، بہت ہی ملعون شجر جو جہنم کی تہ سے نکلے گا، اس کو بھی تماشا بنا دیا. بڑے اعتراضات کرنے لگے کیسی محمل بات ہے کہ آگ جو ہے بہت بڑا آگ کا علاؤ روشن ہے، اس کے اندر سے کوئی درخت جو ہے وہ نکل رہا ہو، کیسے ممکن ہے؟ اب یہ وہ آیات متشابہات میں سے ہیں ساری چیزیں، کہ ان باتوں پر اجمالی طور پر ہمیں یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، قرآن کا حصہ ہے. اب وہ کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اگر آگ کو گلو گلزار بنا سکتا ہے تو آگ میں سے کسی درخت کا پیدا کرنا اللہ کی قدرت سے بعید تو نہیں ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم تو ان کو خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، لیکن ان کی طغیانی سرکشی اور ان کی جو ہے اس میں ہی میں کبیرہ، اسی میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب دیکھیے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دونوں میں قصہ آدم ابلیس جو ہے موجود ہے، یہاں تو ذرا کچھ تفصیل سے ہے لیکن سورہ کہف کے اندر صرف ایک ہی آیت میں اس کا ذکر ہے. اور جبکہ ہم نے کہا تھا، حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یا عزازیل جو تھا جو جنات میں سے تھا، اس سے اگلی صورت میں ذکر آ جائے گا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. قال اسجد لمن خلقت طینا، اور اعتراض اس نے کیا کیا کہ کیا میں سجدہ کروں اسے کہ جس کو تو نے گارے سے پیدا کیا. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے جس کو پیدا کیا اس گارے سے جو سڑ چکا تھا، جس میں سے تعفر اٹھ رہا تھا، اور وہ جو سوکھ کر جو ٹھیکری بن گیا تھا، کیا جس سے تو نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو میں سجدہ کروں. قال ارایت هذا الذي كرمت علی، اور پھر اس نے کہا کہ اب یہ جو آپ نے اس کو آدم کو مجھ پر تکریم دی ہے، مجھ پر فوقیت دی ہے، مجھ پر فضیلت دی ہے کہ اس کو سجدہ کروا رہے ہیں، لئن اخرتنی الی یوم القیامتی، تو ذرا مجھے مہلت دیجئے قیامت تک کے لیے، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، تو میں لازماً تباہ کر دوں گا اور اپنے پیچھے لگا لوں گا، برباد کر دوں گا اس کی ذریت کو، اولاد کو، معدود چند لوگوں کے علاوہ. لوگوں میں سے کچھ ہی ہوں گے کہ جو میرے داؤ پیج سے اور میرے حملے سے محفوظ رہیں گے، ورنہ سب کو جو ہے میں اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، راندہ درگاہ تو ہو چکا تھا. فمن طبیعہ کا منہم، اور جو شخص بھی تمہارا اتباع کرے گا، تمہاری باتوں میں آئے گا، تمہیں فالو کرے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاؤُمْ مَغْفُورَةً، تو ان کا تو پھر ٹھکانہ ہوگی، ان کی سزا ہوگی جہنم، جو پوری پوری ان کو جو ہے وصول ہو جائے گی، اور جہنم اپنی پوری شدت اور غلظت جو ہے ان کے اوپر نکال دے گی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور پھر اب یہ شیطان کے لیے الفاظ ہے کہ جس کو چاہتا ہے، جو استطاعت تمہارے اوپر ہے، تم بہکانے کی کوشش کر لو. کن کن حربوں سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، اور ہمارے مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے بصوتی کا سے مراد کیا ہے، شیطان کی آواز کیا ہے، میوزک جو انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکاتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس سے بڑی غلط ہے کوئی نہیں، وہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ آپ کی نفسانی خواہشات کی غذا ہے. ایک ہمارا حیوانی وجود ہے، اس کو تقویت دینے والی شے ہے موسیقی. اس کی وجہ سے انسان کے اندر تھرک پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے گمراہی کی طرف جاتا ہے. اب اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی گویا کہ لازم و ملزوم بن جاتی ہیں، جو گناہوں میں اسے اور آگے سے آگے لے کر جاتی ہیں. تو بصوتک واجلب علیہم بخیلک، اور اپنے سواروں کے ساتھ چاہے تو ان کے اوپر حملہ آور ہو، شیطان کو کہا جا رہا ہے. وہ رجلک، اور اپنے پیادوں کے ساتھ حملہ، کسی صورت میں بھی تو جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں تو ان کی داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، اور انہیں وہاں سے تاک لگاؤں گا، ان کے وہاں سے گھات میں بیٹھوں گا جہاں ان کے بعد وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور اسی طرح اگر تم چاہو تو انہیں اپنی اموال اور اولاد جو انسان حاصل کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ولادت سے پہلے جو ہے ماں اور باپ دونوں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں تندرست و صحیح بچہ عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. جب اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کر دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں، یہ تو اصل میں فلاں کا معاملہ تھا، یہ تو میں فلاں جو ہے قبر پر گئی تھی، یہ ہوا تھا. میں نے آپ کے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کیونکہ یہ مضامین جو ہے وہ آتے رہے ہیں مستقل مکی صورتوں کے اندر. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وعدہم، اور ان کو جو ہے بڑی خوشنما قسم کی آرزوئیں تمناؤں میں مبتلا کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے جو بھی حملے ہوں گے، جو بھی اس کے وعدے ہیں، وہ سوائے جھوٹ کے اور کس کے اور کوئی نہیں. بڑی تسلیاں دیتا ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، آخری عمر میں جا کے جو ہے وہ اللہ والے بن جائیں گے، ساری کسر پوری کر دیں گے جو ہم نے جوانی کے اندر جو خرابیاں کی تھیں، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فسق و فجور میں مبتلا کیا تھا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جو میرے بندے ہیں، جو واقعتاً میری بندگی پر کاربند ہیں، ان کے اوپر تمہارا زور نہیں چلے گا. خواہ انہیں اپنی آواز کے ذریعے، موسیقی کے ذریعے ان پر حملہ کرو، اپنے پیادوں کے ذریعے حملہ کرو، اور پھر یہ ہے کہ کسی قسم کے جو ہے ان سے کتنی ہی آرزوئیں اور تمنائیں جو ہیں مستقبل کے بارے میں، حسین خواب، سبز خواب دکھاؤ، لیکن یہ کہ وہ تمہاری چالوں میں نہیں آئیں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب ہی کافی ہے بطور کارساز. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، اب دیکھیے وہی جسے آیات آفاقی کہتے ہیں. اس کائنات پر ذرا غور و فکر کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہونی چاہیے تمہارے اندر. یہ پورا کا پورا جو ہے لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا، اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، اس کائنات کے نظام کو کیسے چلایا ہے. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، وہی رب ہے کہ جو تمہاری ان کشتیوں کو چلاتا ہے سمندروں کے اندر. ہواؤں کے زور پر چلتی ہیں نا، تو ہوا چلانے والا کون ہے؟ کوئی بہت بڑا بلور تو نہیں لگا ہوا کہ جو بلو کر رہا ہو ہوا جو آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے کشتی آگے دھکیلی جا رہی ہے. وہ اللہ کا حکم ہے، یہ تبتا وہ من فضل ہی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. مال تجارت جو ہے وہ تمہارا اس پر لدا ہوتا ہے، اپنی منزلوں کی طرف جو ہے تمہارے بڑے بڑے بحری بیڑے وہ رواں دواں ہیں، اور باتیں سازگار جو انہیں دھکیلتی ہوئی آگے لے کر جا رہی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انہو کان بکم رحیما، یقین وہ تمہارے حق میں بہت ہی رحیم ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی مذرت پہنچتی ہے، کسی تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہو، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی سمندری طوفان جو ہے وہ تمہیں جو ہے آگے تمہاری کشتی کو جو ہے لڑکھڑانے لگتا ہے. ظل من تدعون الا اياه, جن جن کو تم پکارا کرتے تھے سب تمہیں بھول جاتے ہیں سوائے اللہ کے. یہ مضمون بہت جگہوں پر آیا قرآن میں, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں, قرآن ان کو چھیڑتا ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا, اسی بنیاد پر حضور کے پاس حاضر ہو گئے تھے نا, جب کشتی میں سفر کرنے لگی اور دیکھا جو ہے جو کہیں طوفانی ہوا چلنے لگی اور بڑی بڑی لہریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, موت سر پر نظر آئی, تو سب نے صرف ایک اللہ کو پکارا اللہم. ابو جہل نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر صرف ایک اللہ کو پکارا تھا, کسی دیوی اور دیوتا کا نام نہیں لیا. اللہم من اتارحم فاہنہ الغدا, اے پروردگار جس شخص نے ہمارے رحمی رشتوں کو کاٹ دیا کل کے دن اسے رسوا کر دے. یہ دعا کس کی ہے؟ ابو جہل کی, لیکن آغاز کس سے ہوا؟ اللہم. تو اللہ کی جو ہے وہ معرفت یا پہچان تو انسان کے اندر موجود, سب بھول جاتے ہیں سوائے اللہ کے. الا ایاہ فلما نجاکم من البر, جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف, اعرضتم, تم اعراض کرتے ہو, کنارہ کشی اختیار کرتے ہو. وکان الانسان کفور, اور انسان جو ہے ہی بڑا ناشکرا. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر, کیا تم بالکل نچنت ہو گئے اس حقیقت سے کہ اللہ چاہے تو تمہیں زمین تک پہنچا کر, سمندر میں تو تم نے یوں کر کے جو ہے اللہ کو پکار کر اپنے لیے اللہ کی مدد جو ہے وہ آ گئی, تمہیں سمندر بخیریت خشکی تک پہنچ گئے, لیکن اس خشکی پر بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ انسان کو بہت جو ہے مشکل مرحلے سے گزر کر اور معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا تھا, سڑک کراس کرتے ہوئے ایک ٹرک آیا کتلتا ہوا گزر گیا. اب یہ تمام چیزیں اگر انسان اپنے نگاہوں سے اوجھل کر دے, سمجھے کہ جی میں تو بس میری تو جو ہے جو نیا ڈوبی ہوئی تھی وہ نکل گئی, اب میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, تو کیا تم بالکل نچنت ہو گئے کہ تمہارا رب جو ہے تمہیں زمین میں دھسا نہیں سکتا؟ اس سمندری طوفان سے تو نکال دیا, لیکن یہاں یہ کام تو ہو سکتا ہے؟ یعنی او یرسل علیکم حاصبا, یا تم پر اتنی تیز و تند ہوا بھیجے جس میں بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ لڑکتے چلے آ رہے ہیں, تم ہلاک ہو جاؤ, یا آسمان سے پتھروں کی بارش کرے. ثم لا تجد لكم وکیلا, اور پھر تم کسی کو اپنا وکیل یا اپنا کارساز نہیں پاؤ گے. ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخرى, اور کیا تم اس سے بھی بالکل امن میں ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں نہیں جا سکتے؟ ایک دفعہ اللہ نے اگر بچا لیا تو پھر تمہیں دوبارہ سفر کرنا پڑ سکتا ہے نا. اگر کسی کا کام ہی تجارت کا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا مال تجارت جو ہے وہ ڈھوتا ہے, تو اس کی زندگی میں تو بار بار یہ مواقع آئیں گے. تارۃ اخرى, کسی اور بھی اللہ تمہیں جو ہے اسی طرح سمندر میں لے جا سکتا ہے. فیرسل علیکم خاصف من الریح, اور وہاں پھر وہ بھیجے تیز و تند ہوا کے جو تمہاری کشتی یا تمہارے جو بادبانی بڑا بیڑا ہے اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. فیغرقکم بما کفرتم, وہ ٹائٹینک کا جو ہے فوراً میرے ذہن میں آ گیا جس کے بارے میں جو ہے وہ سوچا بھی نہیں سایا جا سکتا تھا کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا, اور کس شے سے ٹکرا کر, ایک گلیشیئر تھا کہ جو نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت تک شاید ایسی ٹیکنالوجیز نہیں تھی کہ زیر سمندر جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کی رکاوٹیں جو بن جاتی ہیں. گلیشیئر کا تو صرف 5% جیسا آپ کو اوپر نظر آتا ہے, باقی سارا تو سمندر کے اندر ہے, اور سمندر کے اندر بھی کس ترتیب سے ہے کہ آیا یوں کر کے ہے یا یوں کر کے اور ایک دم یوں ہے, کچھ نہیں پتا. اسی کا نتیجہ نکلا کہ وہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور اس کے اوپر ہزاروں افراد جو ہیں وہ سوار تھے وہ ہلاک ہو گئے. تو قاصفاً, جو تمہاری کشتی کو توڑ دے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ, اور پھر تم سب کو تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے غرق کر دے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا, اور پھر کوئی کسی کو تم نہیں پاؤ گے کہ ہمارے ساتھ کوئی باز پرس کر سکے. ورنہ تو انسان کا اس دنیا میں تو کسی کے اوپر بس چلتا ہے, کسی نے کوئی ظلم کیا تو پھر اس کا بدلہ لیتا ہے, وہ اس کا تعاقب کرتا ہے, اسے پوچھتا ہے کم از کم, لیکن اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. کس کو پوچھو گے, کس سے باز پرس کرو گے؟ اس کا عذاب آیا تو اس کے لیے جو ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس وہ اکاؤنٹیبل ہے اور اسے جو ہے پرستی شروع ہو جائے اور پتہ تھا کہ یہ شے نہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے بڑی تکریم دی ہے. یہ اصل میں جسے آپ کہتے ہیں اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر انسان ہے. فوراً خیال آتا ہے کہ فرشتے شاید ہم سے بھی اوپر ہیں, لیکن نہیں, فرشتوں کے اندر وہ گناہ کا مادہ ہی سرے سے موجود نہیں. لا يعصون الله ما امرهم, ہمارے اندر تو سرکشی بھی ہے نا, ہمارے اندر نفس بھی ہے, وہ بھی لذت مانگتا ہے, اسی طرح اور کتنی حیوانی جبلتیں ہیں جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. فرشتوں کے ساتھ تو کچھ نہیں ہے, وہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو گویا کہ یوں فرمایا گیا کہ جملہ مخلوقات میں ٹاپ پر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، بنی آدم کو ہم نے بڑی تکریم دی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور یہ بحر و بر کے اوپر اسے تسلط دیا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے بہت پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے کتنی ہی ہے وسیع و عریض، اس کی لسٹ آپ نہیں کر سکتے، ان سب پر فضیلت دی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن کے تمام لوگوں کو بلایا جائے گا ان کے امام کے ساتھ. آگے جو اب تفصیل آ رہی ہے وہ امام سے مراد ہے ان کا اعمال نامہ. امام اگرچہ ہم وہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہر امت کو طلب کیا جائے گا اور ان کے ساتھ وہ گواہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے جس نبی یا رسول کو اس امت کی طرف بھیجا ہوگا، اور وہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا. ہمیشہ سے بہت ہی چند لوگ رہے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوئے تھے نبی اور رسول پر، باقی لوگ تو انکار کرنے والے تھے. تو انہیں پکارا جائے گا، ان کے اعمال ناموں کے ساتھ موجود ہوں گے ان کے پاس. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس شخص کو دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ اب اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے. یہ گویا کہ علامت ہوگی کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا یہ اہل جنت میں سے ہے. اسے اصحاب الیمین کہتے ہیں، داہنی طرف والے، داہنے ہاتھ سے اعمال نامہ وصول کرنے والے. ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فیہ ھذہ اعمی، اب یہاں ذکر نہیں ہے لیکن قرآن میں سورہ حاقہ کے اندر اور سورہ انشقاق کے اندر ذکر ہے، اور جن کا اعمال نامہ ان کے باہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اب یہ ہوں گے کہ جو اہل جہنم سے ہوں گے. اور گویا کہ وہ علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ وہ تھے کہ جو گویا کہ اس امتحان میں پورے نہیں اترے، اور بالآخر جو ہے انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا. ومن کان فی ھذہ اعمی، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، تو آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اندھا اس معنی میں نہیں کہ نابینا تھا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نابینا پیدا ہوتے ہیں. اندھا اس معنی میں کہ بظاہر آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ کام نہیں لے رہے جس کی طرف قرآن ترغیب دیتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہاں کہ ہم نے تمہیں جو دی ہیں یہ آفاقی آیات جو ہیں ان کا مشاہدہ کرو، اور ذرا غور و فکر کرو، اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی خلاقی کا عظیم مشاہدہ کرو. تو اس دنیا میں جو اندھے رہے اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں لیا، فہو فی الآخرت اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے. وضلوا سبیلا، اور بہت زیادہ گم کردہ رہا ہوں گے، گمراہ ہوں گے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بچلا دیں آپ کو اس وحی سے جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے. اب اصل میں قرآن حکیم میں جو بھی سخت انداز اختیار کیا گیا مشرکین کے لیے، اب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس میں نرمی پیدا کریں. قرآن بڑا ریجڈ ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ بھی نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ دیں گے، وہ بھی ان کی مخالفتیں بھی کم ہو جائیں گی، ان کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے ایمان کے اوپر اس میں بھی کمی واقع ہو جائے گی. لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہماری طرف ایک ایسی بات منسوب کریں جو قرآن کا حصہ نہیں. یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ سورہ حاقہ میں آئے گا کہ جہاں الفاظ بہت سخت ہیں بظاہر، لیکن اصل میں خطاب وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ یہ کام کر جائیں، قرآن کی ریجیڈیٹی کو کم کرے، اور پھر یہ کہ کوئی ایسی شے اس میں شامل کر دے جو قرآن کا حصہ نہ ہو، تو وہ آپ کو اپنا بڑا گاڑھا دوست بنا لیں گے. خلیل، وہ آپ کے ساتھ بڑے تعلقات اچھے کر لیں گے، آپ کے ساتھ جو ہے ان کی گویا کہ بڑی جس سے اب تک کی مخالفت ہے سب ختم ہو جائے گی. ولولا ان ثبتناک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے ہی آپ کو ثبات قدمی عطا نہ کی ہوتی، ان کا جو پریشر تھا، ان کا جو دباؤ تھا، اس کے مقابلے میں اگر ہم نے آپ ہی کو جو ہے وہ تائید اور نصرت نہ کی ہوتی، آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، لقد کتنے اثر کنو الیہم شیئن خلیلا، تو آپ کچھ نہ کچھ شاید ان کی جانب مائل ہو ہی جاتے. اس لیے کہ بربنائے طبع بشری انسان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان میں جو کہلوایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، تو بربنائے بشر طبعی انسان کے اندر کوئی خیال آ ہی سکتا ہے. یہ نہیں کہ قرآن کے جو ہے پیغام اس کے اندر کوئی نرمی کرے، لیکن یہ خیال تو آتا ہے نا، یہ جو روسا ہیں، یہ جو سردار ہیں، جو چودھری ہیں یہاں کے رہنے والے، ان تک اگر بات پہنچ جائے اور میں کسی طرح ان کو قائل کر لوں، تو شاید کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں، پھر دائرہ اسلام کتنا بڑھ جائے گا. اذن لازقناک ضعف، اب دیکھیے بہت سخت الفاظ ہے، اگر کہیں ایسا ہو جاتا، اذن لَعَزَقْنَاكَ تو ہم لازمًا آپ کو چکھاتے ضعف الحیات و ضعف الممات، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دگنا عذاب. اگر یہیں قرآن کے اندر کوئی ترمیم کر لی آپ نے، اس کے پیغام کے اندر کوئی نرمی پیدا کر دی، یا کوئی ایسی شے شامل کر دی جس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جہاں بھی ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے وہاں اصل میں، میں پہلے بھی عرض کر چکا، اب بار بار میں کہتا ہوں پہلے بھی عرض کر چکا، تو مراد یہ ہے کہ اتنی جلدی سے ہم قرآن پر سے گزر رہے ہیں تو اس میں جو ہے یہ باتیں پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاةِ وَضَيْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر یہ کہ آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے. تو یہاں اصل میں جو سختی نظر آ رہی ہے بظاہر آپ کو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تو ہے لیکن سنانا ان کو مقصود ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں کسی طرح یہاں سے، شہر مکہ سے، اور آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر کہیں ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کے بعد یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، پھر اللہ کا عذاب ان پر لازمن آئے گا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ اللہ کی سنت ہے، عذاب بھیجتا ہے جب قوم جو ہے بالکل جسے آپ کہیے کہ رسول کو کارنر کر دیتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی تھا، اور وہ یہ سمجھتے رسول جو ہے اس نتیجے تک پہنچ چکتے ہیں کہ پوری قوم اب جھٹلا چکی سوائے معدود چند لوگوں کو جو ایمان لائے، تو پھر ہماری مدد آتی ہے، اور مدد آتی ہے عذاب کی شکل میں. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ وہ سنت ہے ہماری کہ جو ہم نے آپ سے پہلے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس زمن میں صادق ہوئی. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت کے اندر کوئی تبدیلی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے گہرا ہونے تک. یہ ایک آیت وہ ہے جس میں پنج وقتہ نمازیں بھی ثابت ہوتی ہیں، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے ہونے تک چار نمازیں تو یہاں آ گئیں. سورج نصف نہار پر ہے، ذرا ڈھلا، آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب ممالک میں جیسے ہی زوال ہوتا ہے پانچ دس منٹ کے بعد اذان ہو جاتی ہے، ہماری اذان تو کافی لیٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ فقہ حنفی کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، مثل اول ہے مثل ثانی ہے، تمام چیزیں. اور اس کے بعد پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء. تو سورج کے ڈھلنے کے بعد سے رات کے گہرے ہو جانے تک چار نمازیں تو یہ آ گئیں. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور فجر کی جو نماز ہے اس میں گویا کہ یہاں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے کہ فجر میں قرآن کا پڑھنا، بقیہ نمازوں میں اگر تم اختصار رکھتے بھی تو ہے، تو اگر رکھو بھی تب بھی فجر کی نماز میں طویل قرآن جو ہے وہ مسنون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے تھے. ان قرآن الفجر کا آنا مشہود ہے، اس لیے کہ فجر کے وقت کا قرآن پڑا ہوا جو ہے وہ گویا کہ مشہود ہے. مشہود اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں تو گویا کہ جن کی رات کی ڈیوٹی ختم ہونے لگتی ہے تو اب جو اگلی کھیپ آئے گی فرشتوں کی، یہ بھی عالم غیب کی چیزیں ہیں، ہم چونکہ اس کو اپنی جو بھی مادی ہمارے الفاظ ہیں اس میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دن کے اوقات کے جو فرشتے ہیں تو یہ فجر کا وقت وہ ہے کہ جو دونوں کے ملاپ کا جو ہے، جب بھی کہیں کوئی گارڈ متعین ہوتی ہے، جب اگلے وقت کی گارڈ وہاں پہنچتی ہے تو پچھلی فارغ ہوتی ہے نا، تو گویا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جبکہ تمام فرشتے جو ہے جمع ہوتے ہیں. قرآن الفجر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اسی طرح رات کے اوقات میں فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے تہجد ادا کیجئے. تہجد کی نماز میں سب سے بڑا دورانیہ یا ڈیوریشن جو ہونی چاہیے وہ قیام کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سجدے میں بھی آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، طویل سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو قیام میں پوری سہولت حاصل ہے اس قرآن حکیم کا، جتنا زیادہ سے زیادہ حصہ پڑھ سکے اور اسے جو ہے اپنے دل کی گہرائی میں، جو علامہ اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. نافلۃ تلق یہ آپ کے لیے ایک زائش ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، گویا کہ تہجد کی نماز عام مسلمانوں کے لیے تو خالصۃ نفل ہے لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اذان میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس میں مقام محمود کا ذکر ہے، جنت کا بہت اونچا مقام. وقل ربي ادخلني مدخل صدق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے داخل فرما سچائی کا داخل کرنا. اب یہاں اصل میں جو ہجرت مدینہ ہونے والی ہے، یہاں سے اخراج ہوگا مکہ سے اور داخلہ کہاں ہوگا مدینہ میں، دونوں اعتبارات سے بہت خوبصورت دعا ہے اور ہمیں بھی اس کو شامل کرنا چاہیے. ہماری کہیں منتقلی ہو رہی ہے، کوئی نئی پوسٹنگ ہو رہی ہے، نئے گھر میں آپ جو ہے جا رہے ہیں، کوئی نئی ملازمت آپ کو ملی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، تو گویا کہ ایک مشابہت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میرا داخل ہونا وہ بھی مبارک ہو اور یہاں سے اگر میرا اخراج اور نکلنا ہو تو اس میں بھی برکتیں ہوں. وجعلی من لدن کا سلطان النصیر، اور ہم مجھے تو آپ اپنے پاس سے خاص مدد اور نصرت عطا فرما. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور نبی کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل جو ہے وہ غائب ہو گیا. جب حق آ جائے گا، غالب ہو جائے گا، تو باطل کا کوئی وجود نہیں رہے گا. میں نے مثال دی تھی، ہر چہار طرف اندھیرا ہے، اچانک برف روشن ہوا تو ہر شہر اندھیرا غائب ہو گیا، پھر روشنی روشنی ہے. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جو ہے اس کی تو قسمت ہی میں گم ہونا ہے، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. اور باطل کہیں آپ کو نظر بھی آتا ہے تو وہ حق کی آڑ پہ کھڑا ہوتا ہے، سہارا اسے حق کا چاہیے. جس طرح بیل ہوتی ہے وہ کسی تنے کے سہارے، یا اس کو جو آپ ٹٹیاں لگاتے ہیں انگور کے لیے، اگر درخت نہیں ہے تو کسی طرح ایک جال سا بنا دیتے ہیں دیوار کے ساتھ تاکہ اس کے اوپر وہ گرو کریں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تو اتارا ہے اس قرآن میں سے وہ کہ جو شفا ہے، یہ دلوں کے امراض کے شفا ہے. اور قرآنی آیات کے اندر جو ہماری فزیکل ایلمنٹس ہیں، جو بیماریاں، ان کی بھی شفا ہے. اس لیے کہ اس کے بارے میں قطعا سورہ فاتحہ جو ہے اس کا تو نام ہی سورہ شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی سورت. ورحمت للمؤمنین، اور تمام مؤمنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور ظالموں کے تو سوائے تباہی اور ہلاکت کے اور کسی شے میں اضافہ نہیں ہوگا. واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونا بجانبہ، اور جب ہم کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کر لیتا ہے. جب اللہ دیتا ہے تو منہ پھیر لیتا ہے، جب فراوانی ہے، خوشحالی ہے تو اللہ یاد نہیں آتا. فربکم علو من فی وإذا نمنا علی الانسان اعرض ونا بجانبہ وإذا مسہ الشر کان یئوسا، جب ہم نے انعام کیا تو وہ ایک کروٹ کے بل بھی ہو گیا، نا بجانبہ، اس نے اپنا رخ پھیر لیا، اعراض کیا. اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، وہ ہم پڑ چکے، پھر اللہ کو پکارتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، یا نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص جو ہے اپنے شاکلے پر عمل پیرا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا بھی جو شاکلہ بنا دیا ہے، کسی کے اندر تحمل زیادہ رکھا ہے، کسی کے اندر عقل زیادہ دے دی ہے، کسی میں معاملہ فہمی زیادہ دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، انہیں تعبیر الاحادیث، کسی معاملے کی تہ تک پہنچ جانا، سمجھ بوجھ فہم، ان نعمتوں سے نوازا. خوابوں کی تعبیر ڈالنے والا جو ہے وہ بھی مراد دیا گیا ہے. تو کسی کے اندر جو ہے ٹالرنس کم ہے، اور وہ کوئی معاملہ میری ذات کے اندر بھی ہے کہ مجھے بھی آپ کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہوگا کہ ذرا سی بات کے اوپر مجھے جو ہے، خاص طور پر ڈسپلنری کوئی اگر مسئلہ ہو اور اس میں گڑبڑ ہو تو میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ پھر اس میں کچھ تلخ ہو جاتا ہوں. دعا کیجئے میرے لیے، اللہ تعالیٰ میری اس تلخی کو دور فرمائے، اور میرے اس شاکلے کے اندر کہ جس کے اندر شاید کوئی برداشت کی کمی ہے، یہ اللہ نے بنایا. اور یہاں یہ بات واضح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا جو شاکلہ بنا دیا، دعا ضرور کریں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ شاکلہ متعین ہے. اور شاکلے کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا، الانسان کل معادن، انسان جو ہے معدنیات کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیے کہ سونے کی دکان ہے تو وہاں جو سونا آپ کو حاصل ہوگا، جو کور ملے گی، اس کے اندر بہت سی ملاوٹیں ہوں گی، لیکن یہ کہ جب اس کو آپ بھٹی میں سے گلا لیں گے تو خالص کندن سورا برآمد ہو جائے گا. اسی طرح کسی کے اگر شاکلے کے اندر کوئی چیز ایسی منفی ہے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی پھر اسی مناسبت سے لیتا ہے. کسی کو تحمل اور برداشت بہت زیادہ دیا تو اس کا حساب کتاب اس معاملے میں ہوگا. کسی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. حضرت عمر جو ہے بات بات پر اپنی تلوار نکال کر جو ہے اس منافق کا جو ہے وہ سر قلم کرتا ہوں، اور اس طرح کے متعدد واقعات آپ کو مل جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ غزوہ بدر کے موقع پر جنگ کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا، ان سب کو قتل کیا جائے، اور وہ شخص قتل کرے کہ جو ان کا قریب ترین کا عزیز ہے. اب اس سے زیادہ سخت بات ہو سکتی تھی، وہ ان کا شاکلہ ہے، ان کے اندر ایک جلالی کیفیت تھی. اسی طرح انبیاء اور رسول کے اندر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، بڑا غضب ہے، بڑا یہ، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں اس حوالے سے اپنے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے. اور اگر ہمارے اندر کسی اعتبار سے بھی کوئی کمی ہے تو آپ میرے لیے دعا کیجئے، اور میں آپ حضرات کے لیے دعا وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اصلاح پیدا فرمائے. فربکم اعلم من ھو اھدی سبیلا، تو آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ جو ہدایت کے رستے پر ہے، سیدھی راہ پر. ویسألونک عن الروح، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. اصل میں یہ سوالات تھے تین، جو یہود کے سکھانے پر مشرکین مکہ نے حضور سے کیے تھے. اصحاب کہف کون ہیں، ان کا ذکر آ جائے گا سورہ کہف میں. ذوالقرنین کی کیا حقیقت تھی، اس کا ذکر، اس سوال کا جواب بھی سورہ کہف میں آ جائے گا. اور تیسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے. تو یہاں ان کا وہ سوال لیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قل روح من امر ربی، آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا امر ہے. اس کا تعلق عالم امر سے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے. وما اوتی تو من العلم الا قلیلا، اور اس کے بارے میں تمہیں اگر علم کچھ دیا بھی گیا تو بہت ہی کم ہے. ہم عالم خلق کی چیزوں کو تو جانتے ہیں لیکن عالم امر روح کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، عالم امر کی شے ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں اس کو روک دیں، اس کو سلب کر لیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت ہی نہیں ملے گا. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تو آپ کے رب کی رحمت کا ظہور ہے کہ وحی آپ پر جاری ہے، آپ کو ہدایت جو ہے وہ رستہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دکھا رہا ہے اور آپ کی وساطت سے اہل ایمان کو بھی دکھا رہا ہے. ان فضل کان علیک کبیرہ، یقین ان کا یہ جو فضل ہے آپ پر، یہ جو سلسلہ نبوت اور رسالت کی ایک کڑی آپ کو بنا کر بھیجا ہے اور وہی جو ہے آپ کے لیے رہنمائی کر رہی ہے، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، پھر وہی بات جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسا قرآن تخلیق کرنا چاہیں، اس جیسا قرآن بنانا چاہیں، لا یاتون بمثلی، ہرگز نہیں بنا سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، خواہ یہ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے لگے. یہ چیلنج ہے جو قرآن نے پیش کیا، اس قرآن کے جیسی ایک صورت بھی اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ. ولقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر نوع کی مثال جو ہے، ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، ہر نوع کی مثال ہم نے یہاں بیان کی ہے. اور تصریف کہتے ہیں بار بار بیان کرنے کو. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے اسی کفر کے اوپر ہر دھرم ہے. قالوا نؤمن لك حتى، اب یہ دیکھیں اس ایک آیت کے اندر 9 مطالبے 8 مطالبے ہیں ان کے کہ جب تک یہ معجزات آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. وقالوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، لن نؤمن لك، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، جب تک کہ اس مکہ کی جو سرزمین ہے جو ہے سنگلاخ اور پتھریلی زمین، اس میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چشمے کو نہ پھوٹا دے، کہ چشمہ پھوٹ بہے یہ معجزہ دکھا دیجیے. او تکون لک جنت من نخیل و عنبن، اور پھر یہ کہ یا آپ کے لیے ایک باغ بنا دیا جائے جس کے اندر جو ہے وہ راتوں رات جو ہے اگلے دن جب ہماری آنکھ کھلے تو ہمیں نظر آئے کہ ایک بہت بڑا باغ جو ہے اللہ نے آپ کے لیے بنا دیا، یہ معجزہ دکھا دے، اور اس کے اندر کھجوریں بھی ہوں، انگوروں کی بیلیں بھی اگی ہوئی ہوں. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے اندر چشمے بھی بہنے چاہیے، اور اس کے اندر کوئی ایک نظام بھی چشموں کا ایسا ہونا چاہیے کہ خود بخود اس کی صرف جو ہے سیرابی ہو رہی ہو، وہ جو باغ کے پودے ہیں وہ سیراب ہو رہے ہیں. او تسقط السماء کما عزمت علینا کسفا، یا یہ کہ آسمان جو ہے، جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ آسمان تمہارے اوپر ٹوٹ جائے گا، تمہارے اوپر عذاب آئے گا، وہ ہمارے اوپر توڑ کر دکھا دیجیے. او تعطیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کرتے ہیں. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے جو ہے اسی مکہ شہر کے اندر ایک سونے کا محل بن جائے، ہماری آنکھ کھلے اور ہماری نگاہوں کے سامنے معلوم ہو کہ اللہ نے آپ کے لیے سونے کا محل بنا دیا. او ترقا فی السماء، یا یہ کہ آپ جو ہے آسمان پر ہمیں چڑھتے ہوئے نظر آئیں. ولن نؤمن لرقیک، اور ہاں آپ کے چڑھنے پر یقین نہیں کریں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، جب تک کہ آپ دوبارہ جو اتریں اور نازل ہوں تو آپ کے ہاتھ میں ایک صحیفہ کتاب ہونی چاہیے جو قرآن ہو، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں آپ ایمان نہیں لائیں گے. قل سبحان، دیکھیں 8 مطالبات ہیں جو ان آیات نے کیے گئے، میں نے ایک آیت کہا تھا، یہ 3-4 آیات ہیں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے جو مطالبے کر رہے ہو، هل كنت الا بشر رسولا، میں نے کب خدا ہونے کا دعویٰ کیا، یا میں نے کب یہ کہا کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں، یا میرے پاس جو ہے تمام امور غیبی مجھے حاصل ہیں، میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا. هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لیکن ایک فرق ہے مجھ میں اور تمہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب کے لیے چن لیا ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں رکے رہے لوگ کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، الا ان قالوا بعث اللہ بشر رسولا، جو رکاوٹ بنی تھی ان کے لیے وہ کیا تھی، کہ اپنے جیسے انسان کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، مگر یہ کہ وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجے گا. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بڑی لاجیکل بات کہی گئی ہے، اگر اس زمین میں فرشتوں کی بستیاں ہوتی، یہاں کے رہنے والے فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، وہ یہاں چلتے پھرتے اور بڑے اطمینان سے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے بھی اگر کسی کو بھیجتے تو فرشتہ ہی کو بھیجتے. اگر فرشتے یہاں بستے ہوتے، ان کی آبادیاں ہوتی، تو فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. یہ تم نے کہاں سے سوچ لیا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے گا، وہ تو انسان کو بھیجے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حجت بنتا ہے تو انسان بنتا ہے نا انسانوں کے لیے، ورنہ تو انسان بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ فرشتوں کے اندر تو نفسانی خواہشات ہیں ہی نہیں، ان کے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا رہے گی بات؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو خصوصت عصمت عطا فرمائی ہے، ان کی حفاظت کی ہے کہ وہ من جانب نفس اس کے ان میں وہ جو ہے کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے. لنزلنا علیہ من السماء ملک الرسول، تو آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بناتے. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ کافی ہے تمہارے اور میرے اور تمہارے درمیان. انہ کان بعباده خبیرا بصیرا، یقینا وہ اپنے بندوں کے حق میں جو ہے ہر شے سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. ومن یهد اللہ فهو المهتد، اور جو بھی ہدایت کا رستہ اختیار کرتا ہے، جسے ہدایت پر لاتا ہے اللہ تعالیٰ، فهو المهتد وہ ہے راہ یاب. ومن يضلل فلن تجد له لهم اولیاء من دونه، اور جو شخص بھی گمراہی کو اختیار کرے یا جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تو اللہ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے، گویا کہ سہارا ہے تو اللہ ہی ہے. لیکن جس نے اپنی گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سب کر دی، اتنا آگے نکل گیا گناہوں کے اندر فسق و فجور میں، تو اللہ تعالیٰ کے اس کے دل کے اوپر جو ہے مہر کر دی، تو ظاہر ہے کہ اس میں اسی شخص کا اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ان سب کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن کہ وہ اپنے منہ کے بل جو ہے گھسیٹا جائے گا انہیں، کہ جو اندھے بھی ہوں گے، گوگے بھی ہوں گے اور بہنے بھی ہوں گے. اس دنیا میں بھی وہی تھے، آنکھیں اللہ نے دی تھی لیکن یہ کہ قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا، اللہ کی معرفت ہی پیدا نہیں کی. کان دیے تھے، حق بات سنی، اسے قبول نہیں کیا. وما باہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی. کخول لما خبت زدنا ہم سعیرہ، اور جیسے ہی وہ جہنم کی آواز آگ جو ہے ماند پڑے گی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، مزید دہکا دیں گے. ذالک جزاہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ہے سزا ان لوگوں کی بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، ورفاتا اور وہ بھی بالکل ریزہ ریزہ بربری، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، پھر وہی بات جو ہم نے پڑھی تھی پہلے، کیا ہمیں پھر جو ہے خلق جدید عطا کر دی جائے گی، پھر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض، کیا ان کا مشاہدہ نہیں ہے، دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے. قادر اللہ یخلق مثلہم، وہ قادر ہے انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر. تم تو معدوم تھے، تمہاری تو کوئی وجود تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود عطا فرما دیا، عدم سے وجود عطا کر دیا، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے. سورہ قیامہ کے اندر یہ بحث آخر میں بہت خوبصورت آئی ہے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اجل جو اس کی موت ہے اس کی میں کوئی شک نہیں ہے وہ مقرر کر دی ہے. فابى الظالمون الا کفورا، اور سوائے اس کے کہ یہی ہٹ درمی پر اور انکار پر یہ ظالم اڑے ہوئے ہیں اور اپنے کفری میں آگے بڑھ رہے ہیں. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کئی اختیار ہوتا اپنے تمہارے رب کے خزانے جو ہے، رحمت ربی، میری رب کی جو رحمت ہے، یہاں سے میں مراد ہے نبوت اور رسالت. سب سے بڑی رحمت انسانوں کے لیے تو نبوت اور رسالت ہے، یہ قرآن سب سے بڑی رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمته، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اذن لامسکتم خشیت الانفاق، تو اگر کوئی اس قسم کی نعمت جو ہے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کسی کو بہت دولت مل جائے تو اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے کہ کہیں میری دولت جو ہے ختم نہ ہو جائے، اسی طرح اگر تمہارے اختیار میں ہوتا نبوت اور رسالت تو تم تو اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے. وکان الانسان قطورا، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.